السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہزت جلانی حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کیا جا سکتا ہے، ماہرین سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ یہ خبر آپ کو بتاتے ہیں جو کہ ایک المناک خبر ہے کہ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں خوفناک سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 222 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 800 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ یہ ہفتے کی شب سونامی آیا۔ زیادہ تر ہلاکتیں پیٹ گلنگ، جنوبی لامپنگ اور سیرانگ نامی علاقوں میں ہوئیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ مغربی جاوا کا ساحلی علاقہ بھی سونامی کی زد میں آنے سے نہ بچ سکا۔ زلزلے کے بعد آنے والے سونامی سے ہزاروں مکان تباہ ہوئے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں ہفتے اور اتوار کی شب آنے والی اس سونامی کے باعث مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس قدر تباہی پھیلی ہے، اس سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور اب پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے، ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، کیا سیاستدان اور تجزیہ کار ان مسائل اور امور پر بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں جو ملک کو درپیش ہیں، ایک عام آدمی کو روزمرہ زندگی میں جن کا سامنا ہے؟ پھر ہم بات کریں گے روہنگیا مسلمانوں کی، 2018 میں میانمار سے ترک وطن کر کے دوسرے ملکوں خصوصاً بنگلہ دیش کا رخ کرنے والے ان افراد کا مستقبل کیا ہے، اس سلسلے میں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ پھر شام اور یمن میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا نتیجہ یا امکانات کیا ہو سکتے ہیں، اور امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن سے عام زندگی پر اور دنیا بھر میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہمارے ماہرین بات کریں گے اس سارے موضوعات پر۔ تو آئیے پروگرام کے پہلے موضوع شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ احتساب کا عمل جاری رہے گا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، ہم نے تو کوئی کیس ہی نہیں بنایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پرانے دور کے کیس ہیں۔ اور حکومت پنجاب کے 100 دن مکمل ہونے پر ایوان اقبال لاہور میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں اس وقت عجیب صورتحال ہے، کیونکہ کرپٹ لوگوں کو اگر جیل میں نہیں ڈالا تو مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر جنرل رانا اطہر جاوید اور منہاج یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز شعبے کے سربراہ ڈاکٹر نادر بخت۔ ہم دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
سلام
رانا صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ احتسابی عمل سے سیاستدان باہر نہیں نکل رہے، ایک ضابطے اور قاعدے کی کارروائی کو انتقامی قرار دے رہے ہیں۔ جو کام اور جو موضوعات نئی حکومت کے لیے ہونے چاہیے، ان پر نظر پڑنے کا ابھی امکان بھی پیدا نہیں ہوا۔ صورتحال الجھی ہے یا پھر بقول افتخار عارف کے الجھائی گئی ہے؟ ذرا کچھ وضاحت کیجیے گا۔
جی بہت شکریہ بہجت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ صورتحال اتنی الجھی ہوئی تھی کہ جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر آپ کو صحیح طرح سے اس کا ادراک نہیں ہوتا جب کرائسس مینجمنٹ کی طرف بات آتی ہے۔ ٹرانسفارمیشن جو ہوئی تھی 2007 کے بعد، آل دا جو سکسیسو ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں
جی
پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے، اس کے بعد سے کوئی پیرامیٹرز طے ہو جانے چاہیے تھے کہ ایشوز کون سے ہیں، نان ایشوز کون سے ہیں۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے، وہ آبویسلی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور ہونا چاہیے
جی،
اور وہ ہونا بھی اکراس دا بورڈ چاہیے۔ اس میں سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کیونکہ پھر وہ سارے پروسیجرز یا باتیں جب حکومت بدلتی ہے تو ریورس ہو جاتے ہیں
جی۔
دیٹس وائی وہ جو باہر سے نظر آتی ہے چیز، وہ آپ کو لگتی ہے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے۔ اگر وہ ریورس نہ ہو اور کنٹینیو کرے اور اکراس دا بورڈ ہو، تو پھر آپ لگے گا کہ یہ کمپریہنسو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات کہ اس وقت صورتحال الجھی ہوئی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
جی
کہ پارشلی ڈسکنیکٹ رہے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کہ جب بھی کوئی بات شروع ہوئی ہے تو وہ تھوڑا عرصہ چلی ہے پھر ختم ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں سیاسی اس کی طرف۔ میرے خیال میں جو پرائرٹیز نئی حکومت کی، جو میں اپنے طور پہ یہ میری پرسنل انالیسز ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ چاہیے، ابھی بھی چاہیے کہ جو ٹاپ پرائرٹی ہے پاکستان کی وہ ہے کہ کنٹرول انفلیشن اور جو بھی آپ کی ڈائریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بالکل آپ کے پاس بہت کم ہے اس کو اور آپ کا جو کرنسی ہے اس کو ڈی ویلیو ہونے سے آپ بچائیں. کیونکہ ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گھومیں گی بھی اسی کے ارد گرد. تیسری بات جو ہے کہ ریجنل جو ریلیشن شپ ہیں اور جو پاکستان کی پیس ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو باہر کے ممالک اور اٹریکشن سے دیکھیں گے ان میں ان کو سالڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو پرائرٹیز ہے اکنامکس نمبر ون, اور نمبر ٹو بھی اکنامکس ہے. سیکیورٹی کے جو عوامل ہیں اس کے اوپر جو فوج یا پولیس وغیرہ کام کر رہی ہے وہ کنٹینیو ہے. اسٹیٹ کو اپنی پرائرٹیز کو درست کرنا چاہیے ان ٹرمز آف کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہے ایک جگہ تو آپ پیرلل پاکستان کے جو عوام ہیں جو ان کے مسائل ہیں جو آپ کے کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے یا دوسری وجوہات سے ہو رہا ہے آپ کو پیش آ رہے ہیں لوور مڈل کلاس کو مڈل کلاس کو اس کو ایڈریس فوری کرنا ضروری ہے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جو سوشل کیاس ہوتا ہے وہ اکنامکس اور پولیٹیکل کمبائن ہو کے ایک رسکی سچویشن ہو جائے گی ان سائڈ دا گورنمنٹ اور باہر بھی. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان ایک آپ سمجھ لیے جس جذبے سے بھی آئے ہیں جو بھی وہ باتیں کرتے تھے اپنے الیکشن میں وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, مگر اس کی پرائرٹیز میں اکنامک سٹیبلٹی اور ایک کنکریٹ اکنامک پلان اٹ ہیز ٹو بی ڈن ناؤ جسے کہتے ہیں نا ابھی ہونا چاہیے
ابھی ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر بخت, وزیر اعظم نے مختلف مسائل اور امور کا حوالہ دیا. یہ تازہ ترین ہم ان کی تقریر کی بات کر رہے ہیں, اقلیتوں کی بات کی, کسانوں کی بات کی, پولیس اصلاحات کی بات کی. پروفیسر بخت, آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھا جائے اور موجودہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر روزمرہ زندگی کو عام انسان کے لیے بہتر بنانے کے لیے کوئی تعاون کر سکے؟
اس بات کو اگر اس طرح سے لیجیے کہ کیا یہ ممکن ہے, میں کہوں گا بالکل ممکن ہے. اقلیتوں کے حقوق, درست بات ہے, یہاں تو اکثریت کو بھی حقوق حاصل نہیں ہیں. پاکستان میں جو نظام عمل کام کر رہا ہے, نظام عمل دستوری نظام جو کام کر رہا ہے, اس میں خواتین کے حقوق آدھے ہیں مردوں کی نسبت. وراثت میں قانونی لحاظ سے قانون شہادت میں لے کے آدھے حقوق حاصل ہیں, تو اکثریت کو بھی حقوق حاصل نہیں ہیں. اور جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں اس حد تک صحیح ہیں کہ 52% تو خواتین ہیں پاکستان میں, انہیں حقوق حاصل نہیں ہیں, آزادی رائے حاصل نہیں ہے. تو اقلیتوں کے حقوق بہت دور کی بات ہے. مردوں کا حقوق حاصل نہیں ہے, خواتین کو بھی حقوق حاصل نہیں ہے. تھوڑی سی ایک بات اگر میں کرنا چاہوں, میرا خیال یہ تھا کہ جب حکومت قائم کی جاتی ہے تو اس وقت کھلے دل کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس وقت وہ جو وزیر اعظم ہے پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, صدر پورے ملک کا صدر ہوتا ہے, وہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کرتا. جبکہ عمران خان صاحب اس چیزوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بظاہر ایسے لگتا ہے, ایسا ہے یا نہیں وہ ایک الگ پہلو ہے, کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اپوزیشن تو یہ بات کرے گی. اگر اس کے ساتھ ان کے متعلقہ دوسرے لوگ بھی ہوتے جو ان کیسز میں تھے تو ایک چیز صورتحال ایک مختلف بن جاتی. کرپشن پاکستان میں اگر ڈھونڈا جائے تو شاید کچھ چند لوگ ایماندار افسران بھی مل جائیں گے, سارے برے تو نہیں ہوں گے, چند وہ بھی مل جائیں گے, چند ہوں گے وہ بھی. باقی سب کی صورتحال تو یہی ہے, مگر ان میں سے دو تین بیوروکریٹ ہوئے, باقی سب کے سب الگ سے الگ ہو گئے, وہ واپس زمزم سے نہائے ہو گئے, کچھ بات بن نہیں رہی ہے. رشوت کے ریٹ اوپر چلے گئے, مہنگائی چیزیں اوپر چلے گئی, سبزیاں مہنگی ہو گئی, ہر چیز مہنگی ہو گئی, اناج مہنگا ہو گیا, آٹا مہنگا ہو گیا. ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے. حکومت کی طرف کوئی ترجیحات میں یہ بات آتی نہیں ہے. انہوں نے عام آدمی کی بہتری کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس بات کے اوپر لیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور رشوت کو پکڑنا, رشوت بھی یا کرپشن بھی, وہ بھی چند لوگوں کی, عام آدمی کی زندگی کی وہ بہتر بنانے کے لیے اور اس کے مسائل کو کم کرنے کے لیے, اس کے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے, اس کی زندگی کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اگر ڈھونڈا جائے کیا اقدامات ہوئے, دشوار نظر آتا ہے. اقلیتیں غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو, غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا,
وہ صورتحال نہیں ہے وہ حقوق حاصل نہیں ہیں, یہ بات واضح واضح سی ہے.
نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا,
نہیں ہے جو انہیں بخصوص شہری ہونے چاہیے.
یہ بات تو ہم نے کر لی ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا کہ یہ بات تو ہم نے کر لی کہ حقوق اکثریت کو حاصل نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عام آدمی کے سامنے جو سارے مسائل ہیں جو زندگی کے, جس میں مہنگائی ہے, جس میں سلامتی کی صورتحال ہے, جس میں حقوق کی بات ہم نے کر لی, تو ان ساری صورتحال اس سے نمٹنے کے لیے جو کہ ایک جمہوری حکومت سے تقاضا کیا جاتا ہے, جمہوری حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے کام کرے, کیا اپوزیشن صرف اور حکومت آپس کی اس میں جسے کہنا چاہیے کہ ایک دلیل اور دوسری دلیل دیتے رہیں گے اور عام آدمی کے لیے کام کرنے کی کوئی صورت نہیں نکلے گی؟ میرا سوال یہ,
کوئی صورت یہ کر نہیں رہے ہیں, حکومت اس طرف آ ہی نہیں رہی ہے. حکومت اس طرف نہیں آ رہی ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹیز جو بنتی ہیں, جو کام کرتی ہیں اور مارکیٹ میں چیزوں کو مہیا کرنا, اس طرف توجہ دینا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے, کتنی سپلائی ہے. قیمتوں کا تعین تو اسی کے اوپر آئے گا نا, ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر آ کے پرائز فکسیشن ہوگی. اس کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے, ملاوٹ پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے, وزن پر جو پیمائش ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. یہ تو ان کی توجہ ہے ہی نہیں چیزیں ہیں, تعلیمی اداروں کی, تعلیمی نظام کی. دیکھیے کوئی دشوار بات نہیں ہے, اگر صرف اتنا کر دیا جاتا کہ پورے پاکستان میں تعلیمی نظام کو ایک پیج چاہیے سب کی یونیفارم پہ, کوئی اخراجات ہیں ہی نہیں ان باتوں کے اوپر. ایک طرف سادہ سا نظام کر لیجیے,
تو اس کا مطلب یہ ہے
تعلیمی نظام ہے, غریب کے لیے بھی وہی ہے, امیر کے لیے بھی وہی ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا.
تو اس کا مطلب
کچھ بھی نہیں کیا گیا
جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ
کا ارادہ بھی نظر نہیں آتا,
لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ
کہ اس کو سزا ہوگی, اس کو ہوگی, اس بھائی ہماری بلا سے ہو یا نہ ہو, ہو یا نہ ہو, ہمیں اس بات سے کیا.
ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال اس سزا کے بارے میں بھی ہے,
ہمارے ہاتھ مسئلہ یہ ہے
ڈاکٹر بخت. میرا اگلا سوال بھی اسی بارے میں ہوگا کہ اگر سزا ہونے کی یا ناس ہونے کی صورت میں عوام کس طرح سے اس کو دیکھیں گے, وہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت کسی بھی بنیادی مسئلے کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے رہی جہاں پہ اپوزیشن آ کے ان کے ساتھ کام کر سکے. میرا بالکل سادہ سا سوال تھا, کیونکہ اپوزیشن کا بھی, اپوزیشن کا رویہ بھی وہی ہے.
لفظوں میں جی بات یہی ہے, کھلے لفظوں میں بات یہی ہے کہ یہ کام حکومت کے کرنے ہیں,
اس کے بعد اپوزیشن آئے گی.
جو کام کرے جوڈیشری جو کام کر رہی ہے, یہ تو ایگزیکٹو کے کام ہیں, یہ جوڈیشری کے کام نہیں ہیں, یہ مینلی ایگزیکٹو کے کام ہیں. ایگزیکٹو یہ کام کرے قبضہ گروپوں سے بنشا بم سے یا وہ کوکروں سے چھڑانا, یہ تو ایگزیکٹو کے کام ہیں. کسی طرح سے بھی مجھے بتا دیجیے انکروچمنٹس کرانا, یہ تو ایگزیکٹو کے کام ہیں, بلدیہ کے کام ہیں. یہ تو اب یہ کیا, یہ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے, یہ کام ہے.
تو اس کا مطلب
میں نے کہیں کہیں کتابوں میں نہیں پڑھا کہ جوڈیشری کے یہ کام ہو.
جی
ایگزیکٹو کے ورک ہے,
آگے چلتے ہیں,
کام ہی نہیں کرتی وہ.
جی جی ڈاکٹر بخت آگے چلتے ہیں. یہ ثابت یہ ہوا جو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف حکومت اگر توجہ دے تو شاید دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. رانا صاحب, موجودہ حکومت نے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں سے جو امداد طلب کی پاکستان کی مالیاتی صورتحال کے حوالے سے, اس پر بھی بہت نکتہ چینی کی گئی. جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے, جو میرا سوال بھی تھا ڈاکٹر بخت سے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا مشترکہ پوائنٹس نہیں ہے جن پر وہ عام آدمی کو سامنے رکھ کے لے کے چلے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے جو امداد دی ہے اس پر کوئی شرط نہیں ہے, پاکستان کی جہاں ضرورت پڑی ثالثی کرے گا, لیکن فوج کسی اور کی جنگ نہیں لڑے گی. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ موجودہ پالیسیوں اور حکمت عملی کے ساتھ خان حکومت پاکستان کے لیے ایک واضح راہ متعین کر رہی ہے؟
ہاں نہیں, میں اس میں میری رائے تو یہ ہے کہ دیکھیں کمپلیکسٹی جو ہے ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی اور باقی تمام اداروں کی کمپلیکسٹی ہے امپلیمنٹیشن. یہ نہیں ہے کہ لاز موجود نہیں ہیں خواتین کے حقوق پہ یا مائنورٹیز کے حقوق پہ. جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے وہ اتنی جلدی سے شروع نہیں ہوگا, اس کی وجہ کہ جو کلچر آف ٹالرنس ہے معاشرے کے اندر
جی.
یعنی کہ جو میل شیونسٹ, جو جیسے آپ اس کو میں کلیئر کٹ کہوں گا ورڈز میں وداؤٹ منسنگ اٹ, وہ ان کا لا سے تعلق اتنا نہیں ہے جتنا بیہیویئر سے ہے, سائیکولوجیکل کلچرل بیہیویئر سے ہے. وہاں پہ قانون کچھ بھی نہیں کر سکے گا اگر سامنے بیٹھا ہوا آدمی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر حکومت کی ڈائریکشن, یہ جو موجودہ حکومت ہے, اگر ان کو صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے تو ڈی پولیٹیسائزیشن بہت ضروری ہے
جی.
اگر ڈی پولیٹیسائزیشن نہ ہوئی تو آنے والی پرانی حکومتیں جو گزری ہیں جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے باریاں لی ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے یا کرپشن تھی, وہ ساری کی ساری پولیٹیسائزیشن اور الائنسز بنتے رہے ہیں. چونکہ یہ حکومت نان الیکٹیبل اور الیکٹیبل کا کمبینیشن ہے, اس لیے ان کو زیادہ مسائل ہونے کی وجہ سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ کا نہ ہونا ہے. یہ میری بات ذہن میں رکھیے, حکومتیں چلتی ہیں جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو کہ ایکسپرٹس ہوں صرف ایک اسپیسیفک ایریے میں, تب آپ اتنی بڑی جو صورتحال خراب ہے پاکستان کے اندر, جیسے فرما رہے تھے بخش صاحب بھی کہ جی وہاں پہ میجورٹی کو بھی حقوق میسر نہیں ہے
جی,
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے پیرالیسز ہے, ایک
جی
لیگل پولیٹیکل سوشل پیرالیسز ہے, اس پیرالیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ادارے کام نہیں کرتے
جی.
جس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے وہ معاشرتی طور پہ بھی تو ایک اس کا سٹیچر بھی ہے, ایک میل ہے بیٹھا ہوا ہے مینیجریل پوزیشن پہ, اس کو پتا ہے کہ خواتین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے یا مائنورٹی کے ساتھ, اگر وہ پھر ڈسکریمنیشن کرتا ہے تو لا اس میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ انہیرنٹ پریجڈیسز ہیں
جی.
جن کا سوشل ریفارم سے تعلق ہے, تو ہمیں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے چیزیں,
مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے
ہماری ایک چیزیں جی جی پلیز
جی. اچھا یہ آخری سوال ہے اس کا جو ڈاکٹر بخت سے کروں گی اس سیگمنٹ کا. ڈاکٹر بخت, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف قائم احتساب عدالت کے دو ریفرنسز کا فیصلہ سوموار کو سنایا جا رہا ہے, اور اب اس کے نتیجے میں کیا سامنے اس کا نتیجہ آتا ہے, ظاہر ہے فیصلہ محفوظ ہے ہم کچھ نہیں بتا سکتے, لیکن اس فیصلے کے ملکی سیاست پر اثرات نمایاں طور پر ہو سکتے ہیں. پھر ایک طرف نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ آ رہا ہے, دوسری جانب آصف علی زرداری کے سامنے بھی کچھ مسائل درپیش ہیں. اس سارے تناظر میں ڈاکٹر بخت, ملک کے سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ اگر فیصلہ نواز شریف کے حق میں نہیں آتا تو کیا عوام کو ان کی پارٹی مسلم لیگ نون دوسرے مسائل کا بہانہ بنا کر جیسے مہنگائی کا سلوگن استعمال کر کے سڑکوں پہ لائے گی؟ کیا امکانات ہیں اس ملک میں سیاسی طور پر بدامنی کے؟ کوئی کمنٹ
ڈاکٹر بہجت, ایک سر آدھا منٹ لوں گا صرف اس بات کا کہ قانون کے اندر بھی, پاکستان کے قانون کے اندر بھی عورت کے حقوق آدھے ہیں. وراثت میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کیا جا سکتا ہے, قانون میں بھی کبھی آج تک کسی نے نہیں کیا. تو عورت کو تو دوسرے درجے کی مخلوق ویسے ہی رکھا گیا ہے, قانون کے اندر بھی, دستور کے اندر بھی اس کے حقوق آتے ہیں. اچھا اب آگے ذرا چلیے, میری پریڈکشن یہ ہے کہ اب نواز شریف کی اتنی سیاسی حیثیت نہیں ہے, اتنا اس کا سیاسی بیک اپ اب نہیں ہے, لوگ اور طرف کو چل پڑے ہیں. اتنا جو ماحول بنا ہے, شاید اب پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی
جی.
عوام میں اتنی زیادہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ان سے کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے عمران اور ان کی کمپنی کو, ان کی پارٹی کو, ان کی حکومت کو, کچھ ایسا نظر نہیں آتا. وہ ایک طوفان تو پیالی میں اٹھے گا, کیونکہ لوگوں کا بھی وہ بلدیاتی طور پہ اکٹھا کر رہے ہیں اس کے لیے, اور 7 جنوری تک ان کی توسیع بھی کر دی گئی ہے زرداری صاحب کی بھی. وہ میرا خیال ہے شاید اگر ایڈمنسٹریٹولی ہوا تو, تاکہ دونوں واقعات اکٹھے نہ ہو جائیں, یہ کل کا ہو جائے پھر آگے 2 ہفتے کا وہ فاصلہ بن جاتا ہے
جی.
میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہوگا, تھوڑا بہت ہلا کلا ہوگا جو کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, مینج کیا جا سکتا ہے, اور کوئی بہت زیادہ ہنگامہ نہیں ہونے والا. سیاسی منظر میں تو بہت تبدیلیاں نہیں آنے والی اس سے جی.
بہت شکریہ ہماری پہلی سے, بہت شکریہ ڈاکٹر بخت, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, بہت شکریہ. اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے رانا ترجاوید, اس کے ساتھ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی, اور لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے بیرسٹر امجد ملک, اور بات ہم کریں گے روہنگیاز کے بارے میں. تو آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کو ہم شروع کرتے ہیں. سیاسی منظر نامے کے بارے میں آپ نے سنا, تفصیلی بات ہم نے کی. اب ہم بات کرتے ہیں میانمار میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں بھاگ نکلنے والے 7,50,000 سے زائد روہنگیا مسلمان پناہ گزین بنگلہ دیش میں کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں. ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم نے بتایا احتشام نظامی ہیں. نظامی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. نظامی صاحب, آپ کی تنظیم اور خود آپ براہ راست بنگلہ دیشی کیمپوں میں مقیم افراد کے لیے کام کرتے آئے ہیں, آپ وہاں سے آنے والے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں اب کیا تفصیل بتائیں گے؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ لکھتے بھی ہیں, آپ کے کالم بھی ہم دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس کی وضاحت کریں گے اور کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
بہت شکریہ بہجت, مجھے لینے کے لیے، اور آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام. اور بہت صورتحال وہاں کی اتنی انسرٹین ہے، جو روہنگیا ریفیوجیز بنگلہ دیش کے کوکسر بازار کے علاقے میں آ کے پناہ گزی ہیں
جی.
اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، یہ تو آفیشیل نیوز ہے، لیکن ویسے تو میرا خیال ہے کہ 8.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں. ہم نے جنوری میں وہاں وزٹ بھی کیا تھا کوکسر بازار کے علاقے میں. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کشمکش ہے کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ آبویسلی یہ چاہتی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں میانمار
جی.
اور اپنے اس لیے کہ ان کے اوپر بہت بوجھ ہے، اور ایک پرابلم ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے جو علاقے ہیں وہاں پہ مکس اپ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے کہ ایسی صورت میں وہ لوگ پھیل سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ریفیوجیز ہیں، ان کے لیے مواقع نہیں ہیں میانمار میں، اور زندگی ایک عذاب بن چکی ہے. تو یہ ایک بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں آ کے رس بس جائیں گے، اس سے ان کو پرابلمز ہوں گی اور ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوگی. تو بنگلہ دیش کی خواہش تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ریپیٹریٹ ہو جائیں واپس اپنے ان علاقوں سے جہاں سے وہ آئے تھے. اور اس سلسلے میں میانمار کی حکومت سے اکتوبر میں ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا کہ جس کے تحت یہ طے پایا تھا
جی.
کہ یہ لوگ فیزز میں واپس چلے جائیں گے وہاں پہ. لیکن اس سلسلے میں یو این او کو خدشات لاحق ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پہلے وہاں پہ ہوا ہے، اور جس کی نتیجے میں وہ بھاگ کر بنگلہ دیش آ کے پناہ گزی ہیں. تو اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ خود بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے یہ جو روہنگیا ریفیوجیز ہیں، یہ بےچارے بھی، ان کے 1% لوگ بھی اس صورت میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ان کی جو سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے وہ میانمار کی حکومت یا دنیا اس کو طے نہیں کر لیتی. اور یہی ایک نقطہ ہے جس کو طے کرنے کے لیے دنیا کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی آبادی ہے اور وہ برس سے وہاں رہ رہے ہیں، ایک صدی سے رہ رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک سٹیزن شپ حاصل نہیں ہے. اور جب سٹیزن شپ کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ اس قسم کی جو میسکر ہے وہ ہوا ہے رونما وہاں پہ
جی.
اور جس کی بنیاد پہ وہ واپس آئے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب تو بنگلہ دیش گورنمنٹ بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگی ہے کہ ان کو فورسلی نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ ان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہوگی میانمار
جی.
میں
جی.
اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ابھی خبروں کے مطابق میانمار میں اس اراکین کے علاقے میں جہاں پہ یہ رہتے تھے، وہاں پہ میانمار کی حکومت نے مکانات بنانے شروع کر دیے ہیں، اور یہ ظاہر کر رہی دنیا پہ کہ یہ جو لوگ واپس آئیں گے ان کے لیے ہے، لیکن حقیقتاً پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پہ دوسری آبادی کو لوگوں کو بلانا کر کے
بسانا چاہتے ہیں. بیرسٹر ملک، پروگرام میں خوش آمدید. واشنگٹن میں قائم پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پالیسی گروپ نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے کے ذمہ داروں کے لیے کرمنل ٹریبیونل کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عدالتی عمل کے ذریعے ذمہ داروں کے ساتھ انصاف ہو سکے. ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں کسی بھی نوعیت کے کرمنل ٹریبیونل کی تشکیل کا امکان کیا ہے، اور اس کی قانونی حیثیت کا تعین کن بنیادوں پر کیا جائے گا؟
بہت شکریہ بیجت، یہ بڑا امپورٹنٹ اور تھارنی سبجیکٹ ہے. اور ابھی آپ بات کر بھی رہی ہیں ریفیوجیز کی، اور آپ کو پتا ہے کہ کل انڈونیشیا میں بھی سونامی آیا ہے. تو یہ کیونکہ بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، تو کئی دفعہ پرانے واقعات پیچھے چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں سپیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ رکھنا پڑے گا آپ کو، اور بالکل کرمنل سینکشنز ہونی چاہیے. لیکن تا وقت کہ آپ یہ 7 لاکھ جو ریفیوجیز ہیں تقریباً کرائسس اس کو حل نہیں کرتے، ان کے لیے سٹیزن شپ کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ نے کیفر کردار پہنچانا ہے یا ٹرائبونلز میں لانا ہے، انہی لوگوں سے آپ بائی لیٹرل جو معاہدہ بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کروانا ہے. تو میرے خیال میں وہ سائڈ پہ یو این سینکشن کے ذریعے، سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور بالکل ٹرائبونل جو آپ نے کوسوو اور یہاں دیکھا ہے، جو یورپ میں بھی ہوئے تھے، وہاں بھی ملاسوچ کو لایا گیا تھا. اس طرح کے جو ہیومن رائٹ ابیوسز ہوتی ہیں یا میسیکر ہوتا ہے یا وائڈ اسپریڈ پرسیکیوشن ہوتی ہے کسی ایک گروپ یا انڈیویجول یا اسٹیٹ کے ذریعے، تو ان کو آپ ایک اسپیشل ٹرائبیونل بنا کے ان کو وار کرائمز के जिम्मे में ला के उनको आप कैफरे करदार तक पहुंचा सकते हैं। और नेम एंड शेम तो जारी रहना चाहिए, ये तो बिल्कुल, जो स्पेशली जो चैंपियन क्लेमेंट है ह्यूमन राइट्स के, उन जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, स्पेशली आंगसू जो इंटरनेशनली उनको ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक्नॉलेज किया गया था, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल उनसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो रोहिंग्यन मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें वो पार्टी हो या उनका कोई हाथ हो, या वो निग्लेक्ट अपना जो है उसको साबित ना कर सके कि उनका इसमें कोई निग्लेक्ट नहीं है। तो ये बन सकते ट्राइब्यूनल, सजा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड इसको कैसे रिजॉल्व करता है। और जब तक ये 7-8 लाख लोग सड़कों पे हैं या घरों से बगैर हैं या उनकी सिटीजनशिप राइट डिटरमिन नहीं होते या वो रकीन वापस जाने में रिलक्टेंट है कि वहां फिर प्रोसिक्यूशन होगी, तब तक मेरे ख्याल में ये ट्राइब्यूनल्स बनने मुश्किल होंगे, क्योंकि उसी हुकूमत से आप कंसेशन के उम्मीदवार हैं कि वो वापस आएंगे।
राना साहब, अक्वाम मुत्तहदा की रिपोर्टों के मुताबिक म्यांमार की हिफाजती अफवाज ने वसी पैमाने पर कत्लो गारतगरी की, देहातों को नजर आतिश किया, नस्ली सफाया के ख्याल के तहत रोहिंग्या खवातीन के साथ इज्तमाई ज्यादती भी हुई, अमरीका की तरफ से की जाने वाली छानबीन के नतायज मुख्तलिफ हैं, तो फिर आलमी इदारा इस सिलसिले में कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा सका बड़ी ताकतों की मदद से?
जी आपसे किया। बात यह है कि इसमें ज्यादा जो प्रॉब्लम आया है वो आया है जो मिलिट्री जनता है उनकी वजह से, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है खातून जिनको वो मिला हुआ है,
आंग सान सू जी,
उनको नोबेल प्राइज भी मिला था,
वो ले लिया गया उनसे वापस।
जी वो ले लिया गया, वो मैक्सिमम ये यहाँ तक तो इनिशिएटिव ठीक है। वजह ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ये जो है इसमें इंटरेस्ट वेस्टर्न इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ के बर्मा जो है या म्यांमार जो है इसकी लोकेशन जो है वो किस तरह की है, जो इंटरेस्ट इसमें समझते थे
जी
बाकी कंट्रीज भी, कि चाइना का जो क्या रोल हो सकता है उसमें, और बाकी ये जो फार ईस्ट कंट्रीज का उनका रोल क्या हो सकता है, वो एक्चुअली इतना विजिबल नहीं था। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अब तक, जैसे बता रहे थे निजामी साहब भी, कि यूनाइटेड नेशन ने एटलीस्ट उनको फोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो बफर जोन है जिसमें ये मौजूद है
जी,
वो उसकी जो जमीन की हालत है वो बहुत खराब है, वो निजामी साहब बहुत बेहतर जानते हैं, उनको ये सब चूंकि वो इस पे काम कर रहे हैं
जी।
आप ये देखिए, उसकी वजह ये है कि जो आलमी ताकतें हैं उनका जो ध्यान है वो है अफगानिस्तान पे और मिडल ईस्ट क्राइसिस पे
जी।
ये जो ह्यूमन सफरिंग है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं है, ऐसी जगहों पे ध्यान है जहां पे रिसोर्स मैनेजमेंट की कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि रिलेटेड टू ऑयल गैस और वो जो वहां जी जो फंक्शनैलिटी है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उस एरिया पे ज्यादा है। गो के म्यांमार पे फोकस रहा है पुराने पिछले कई सालों में ड्रग की वजह से, गोल्डन ट्राइंगल की वजह से
जी।
अभी वो चूंकि ये प्योरली इतना कॉम्प्लेक्स मैटर था कि जिस तरीके से इसकी हैंडलिंग की है म्यांमार गवर्नमेंट ने, उसको कंडेमिनेशन तो आई है, इंडाइटमेंट भी आई है
जी।
लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने भी म्यांमार को उस तरीके से नहीं प्रेशर किया जिस तरीके से करना चाहिए था। अभी भी अगर अमेरिकन गवर्नमेंट या बाकी जो वेस्टर्न हुकूमतें हैं अगर वो सीरियसली इस मैटर को करना चाहें तो उनके लिए कोई इशू नहीं है,
हो सकता।
वजह यह है कि उनको सिर्फ उनकी सिटीजनरी राइट और उनका जो वहां पे इतने अरसे से रह रहे हैं उसी पे अगर यूएन लेजिटिमाइज करवा दे म्यांमार के जरिए, तो उनको वो हकूक मिल जाएंगे जो एक बाकी दूसरे शहरी को मौजूद है। चूंकि इनकी जो किलिंग है, आप हमें सबको ये बात दुख के साथ कहना पड़ेगा कि पहले इनकी डीह्यूमेनाइजेशन की गई है
जी,
फिर किलिंग शुरू हुई है
सही।
जब आप डीह्यूमेनाइज कर देते हैं तो फिर किलिंग जो है वो जो ये परपरेटर्स होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए दे आर बीइंग टोल्ड टू डू लाइक दिस, उनको पहले ये सारी बात बताई जाती है। और ये इसकी जो कंपेनिंग भी हुई है वो एक और लेवल पे हुई है, आप जब डीह्यूमेनाइज कर देंगे फिर आपको इसमें कोई नहीं है कि इज्तमाई ज्यादती हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, लिम्स काटे जा रहे हैं
जी।
और वो कई वीडियोज भी नमूदार हुई और अभी भी उनकी हालत यही है कि इंटरनेशनली रोहिंग्या को सिर्फ ह्यूमन ही अगर ये समझ लें, आप इनसे हटा दें कि ये कौन से मजहब से हैं, तो फिर कभी भी ये
इस सूरत हाल तक नहीं पहुंच सकती कि वो वापस अपनी जगह पे जाने के लिए, और उनको ये फोर्स करना और ये बांग्लादेश की हुकूमत का, जो बेशक बांग्लादेश की हुकूमत को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत को उनको ये मुआहदे करके वहां से भेजना बायलैटरली, ये उनकी वो जो मौजूदा हालत है उस जमन में ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बताऊं आपको।
अच्छा, निजामी साहब से बात करते हैं। निजामी साहब, पनाह गजीनों के लिए जिंदगी हर जगह दुश्वार है, आपके ख्याल में बैन अलावामी इमदादी तंजीमों की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई काबिल जिक्र इकदाम उठाए जा रहे हैं? कुछ ऐसी तंजीमें आप जानते हैं जो आपकी तंजीम के साथ मिलकर काम करती हूँ?
जी हाँ बहजत, असल में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और खासी काम कर रही हैं दुनिया भर से, न सिर्फ अमेरिका से और पाकिस्तान से बल्कि यूरोप से भी जाके काम करती हैं, और डॉक्टर्स के का बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ जाके काम कर रहा है। लेकिन असल बात यह है कि अंडर द यूएनओ जो उनके लिए वहाँ पे काम होना चाहिए वो हमें सरफेस पे नजर नहीं आता। यानी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम वहाँ पे गए और वहाँ रात की तारीकी में आप अपने हाथ को नहीं देख सकते, इतना डार्क होता है और वहाँ पे खाइयाँ हैं, और वो बेचारे अपनी जरूरियात के लिए अगर निकलते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। इसी वजह से हमने उनको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी ने उनको सोलर लाइट, पोर्टेबल सोलर लाइट्स प्रोवाइड किए ताकि वो लेके निकल सकें बाहर और देख सकें। उनको जो लेडीज हैं, उनको जो औरतें वहां पे हैं, उनको लेडीज जो सैनिटेशन किट्स हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, तो वो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि यूएनओ और दूसरे जो ममालिक हैं वो जो इमदाद दे रहे हैं मिलियंस में, वो असल में उसका जो है सर इसराफ वो कैसे हो रहा है, और उनकी जिंदगी तो रोजाना वही हाल है कि वो बिल्कुल टाट के और दूसरे तिरपाल के की छते हैं, और वो जो मॉनसून है इसमें उनके लिए तबाही है, जो कि मॉनसून अभी हुआ भी है और मजीद जुलाई और अगस्त में होने वाला है, वो उनके लिए एक बहुत ही तबाही वाली चीज होगी। तो दुनिया को कम से कम ये देखना चाहिए जिस तरह हम काम कर रहे हैं बांग्लादेश के स्टैंडर्ड पाकिस्तानी के कैंप में, कि उनके मुस्तकबिल का जो फैसला हो, बाद में होगा तो होगा, लेकिन जब तक वो जिंदा हैं उनको इंसानों की शक्ल में हम लाएं। इसी तरह इन म्यांमार के लोग जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए भी करना चाहिए कि जो किस्मत का फैसला हो वो बाद में हो, जब होगा तो होगा,
लेकिन इंसानी सूरत
है, कम से कम उनको वो आसाइशें तो
बुनियादी जरूरत
है, बुनियादी जरूरियात हैं
जी, वो पूरी की जाए। बैरिस्टर बल, एक आखिरी सवाल मेरा इस सेगमेंट का आखिरी है, हमारे पास अभी दो सेगमेंट्स हैं और काफी वक्त हमारा कम रह गया। रोहिंग्या बहरान को हल करने के लिए बैन अलावामी कवानीन और जाब्तों से मदद लेने और इन पर अमल दरामद कराने की क्या सूरत है? क्या वाकईतन किसी भी फरीक को, मुल्क को, इदारे को कानूनी सतह पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
कि मेरे ख्याल में जो जिन लोगों ने परपीट्रेट हैं ये क्राइम्स, वो उनको बिल्कुल उनको होल्ड टू अकाउंट किया जा सकता है। और सेकेंडली ये बेचारे स्टेटलेस हो गए हैं, कि शहरियत जो है जब तक यूएन इसके ऊपर अपना रोल प्ले ना करे, फॉर एग्जांपल मॉडर्न मीन्स ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उनकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करें, उनके टेम्परेरी यूएन के कार्ड बनाए, और रोहिंग्यन जो वहां पे जो स्टेट है म्यांमार की उनके साथ निगोशिएट करें इन लोगों को वापस रीसेटलमेंट, कि ये आपके शहरी हैं, हम इनको टेम्परेरी कर रहे हैं और हम आपको आपके यहाँ इनको रखना पड़ेगा रकीन में। यही एक तरीका है कि बैन अलावामी दुनिया उनके ऊपर प्रेशर डाले म्यांमार के। और वाकई एक कॉलर ने बिल्कुल सही कहा है कि म्यांमार किसी की लिस्ट में ही नहीं है, और रोहिंग्यन मुसलमान जो है किसी की प्रेफरेंस में ना, वहाँ ऑयल है ना वो कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे उनको पता है कि ये डिजास्टर्स आते रहते हैं और वो उसी तरह अपनी प्रायोरिटीज और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हमें क्या फायदा इन लोगों की मदद करने का। ये मेरा ख्याल सोच बदलनी होगी, बायोमेट्रिक करें, उनके फिंगरप्रिंट्स के जरिए कार्ड बनाए, यूएन का कार्ड बन गया तो वो कभी ना कभी जब निगोशिएशन हो जाएंगे अपने मुल्क जा सकेंगे एज म्यांमार के शहरी, एज रोहिंग्यन, रादर देन जो उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी अपने आप को करार दें और सेटलर की बजाय फॉरेनर के तौर पे वहां जाएं, वापस भी अगर जाएं तो ऐसे नहीं जाएंगे ये लोग। ये डरते ही रहेंगे अदरवाइज अगर ये फॉरेनर अंदर गए।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक लंदन से और एहतिशाम निजामी जहां अमरीका से हमारे साथ मौजूद थे। निजामी साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी, रोहिंग्या मुसलमानों के बहरान के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया भी कि आपकी तंजीम फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी सिलसिले में काफी काम कर रही है जाती सतह पर भी, तो आपसे मेरी बात फिर भी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया निजामी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब का, राना साहब शायद अगली एक और सेगमेंट के लिए हमारे साथ रुकेंगे और एक छोटा सा हम वक्फा करते हैं और उसके बाद फिर हम अगली सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। ये भी हम आपको बताते चलें कि हम किन सेगमेंट्स पे बात करेंगे, शाम और यमन की सूरत हाल पर, और उसके साथ साथ आखिरी हमारी सेगमेंट होगी कि हकूमती शटडाउन जो अमरीकी हुकूमत की के लिए आप एक इस्तलाह सुन रहे हैं गुज़श्ता रोज से, उसके बारे में कुछ बात होगी। तो आइए एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग पेश किया जा रहा है। अब हम प्रोग्राम की अगली और आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें वाशिंगटन से हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबैर इकबाल और न्यूयॉर्क से हमारा साथ दे रहे हैं मोहसिन जहीर साहब और राना अतर जावेद डेनमार्क से हमारे साथ हैं। तो आइए प्रोग्राम का अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दाइश को शिकस्त देने के मकसद से कायम आलमी इत्तेहाद के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ब्रेट मैककर्क ने जुमे के रोज इस्तीफा पेश किया। ये खबर हफ्ते के रोज CBS ने जराये के हवाले से दी थी। अमरीका महकमा खारजा के एक अहलकार ने हफ्ते के रोज बताया कि इस्तीफा 31 दिसंबर से नाफिजुल अमल हो जाएगा। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मैककर्क के मुस्ताफी होने का बायस शाम से अमरीकी फौजों के इनखला का सदारती फैसला बना। इससे पहले अमरीकी वजीर दिफा जिम मैटिस भी इसी फैसले पर मुस्तफी हो चुके हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल और मोहसिन साहब को खुश आमदीद प्रोग्राम में कहते हैं। डॉक्टर इकबाल, आप ये फरमाइएगा कि पॉलिसी खतूत पर इंतजामिया के आला ओहदेदारों के इस्तीफों से शाम में जारी सूरत हाल में मजीद उलझाव पैदा होगा या वाकईतन ये इनखला अमरीकी फौजियों का बेहतर तरफ ले जाएगा?
देखिए, आपको मालूम है कि जब इस किस्म के फैसले किए जाते हैं तो उनका कोई मकसद होता है और वो मकसद क्लैरिफाई किया जाता है। जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक इस मुल्क का अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स का मामला है वो नहीं बदले, लेकिन पॉलिसी बदल दी गई है। अगर पॉलिसी बदल दी जाए और ऑब्जेक्टिव्स ना बदले तो यकीनन वैक्यूम पैदा होता है। और वो वैक्यूम जो पैदा हुआ है, खासतौर पे जो डिक्लेरेशन हुई है कि सीरिया से फोर्सेस को बढ़ा लिया जाएगा, तो उसकी वजह से अब कोई नए बैलेंसेस पैदा करने जरूरी है, कोई नए दोस्त पैदा करने जरूरी है, एक नया तरीका अख्तियार करना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके। क्योंकि वो सामने नजर नहीं आया तो इसलिए एम्बेसडर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के बाद एक बड़ा बेसिक किस्म का वैक्यूम आपके सामने नजर आ रहा है। वो वैक्यूम ये है कि ना तो अमरीकी फोर्सेज वहां पर हैं जो कि इफेक्टिवली अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकें, और उसके साथ साथ जो अमरीकी सपोर्टर्स थे जिनमें खासतौर पर कुर्दिश फोर्सेज शामिल थी, उनको अब वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, उनको सपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से अब वो एक बड़ी वीक पोजिशन में है, सिर्फ ना सिर्फ सीरिया की गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि अब तुर्की की तरफ से भी। ऐसी कंडीशन में अमेरिका तो उससे विड्रॉ हो गया, लेकिन जो सीरिया के अंदर जो मुश्किलात थी और जो मकासद हासिल करने के चाहिए थे वो नहीं हुए। इसी वजह से अब देखना यह है कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको कैसे फिल किया जाएगा और कौन फिल करेगा। अगर तुर्की उसको फिल करते हैं तो फिर उसकी वजह से कुर्द जो हैं उनको एक दफा फिर नुकसान पहुंचता है, और वो पहले भी कई दफा इस किस्म का नुकसान उठा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कुर्द अपने इलाकों में चले जाएंगे और फिर वहां पर इंसर्जेंसी दोबारा शुरू हो जाएगी, तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
अच्छा मोहसिन साहब, आपके ख्याल में क्या वाकईतन दाइश पसपा हो चुकी है और इसके दोबारा मुनज्जम होने का कोई इम्कान नहीं है? किस तरह से देखते हैं इसको?
देखिए, जो अमरीकी सदर का दावा है कि दाइश पसपा हो चुकी है और इस हद तक पसपा हो चुकी है कि वो दोबारा उसके मुनज्जम के साथ सामने आने के इम्कान नहीं है, دوسری جانب جو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یا جو دوسرے سٹیک ہولڈرز آج کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا ماضی میں جب داعش کے خلاف ایک کولیشن کے طور پر وہاں پر عالمی جو قوتیں تھیں نبرت آزما تھیں
جی.
ان کا خیال مختلف ہے. تو ابھی ایک دو متضاد صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے شروع سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے کرائسز ہوں, نارتھ افریقہ کے ممالک کے جو کرائسز ہوں, یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے یا جہاں پر انتہا پسندی کے معاملات ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھے. بد قسمتی یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی موجودگی ہے یا جو بڑی عالمی کولیشنز کی موجودگی ہے
جی.
ان کی موجودگی سے جو صورتحال خرابیاں تھیں ان کا ایک ایک وقتی طور پر تو ایک جو ہے وہ نقصان جو تھا اس کو بڑھنے سے تو روکا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو جو مقامی جو فیکٹرز ہیں جو وہاں کے جو مقامی جو قوتیں جو میٹر کرتی ہیں ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ان مسائل کے حل کے سلسلے میں. داعش جتنا امریکہ کا بڑا مسئلہ ہے یا انتہا پسندی جتنا بڑا ویسٹ کا مسئلہ ہے اتنا ہی بڑا مسئلہ ان خطوں کا اور ان ممالک کا بھی ہے کہ جہاں پر یہ جو فیکٹرز موجود ہیں. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں جنہوں نے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا, امریکہ آج ہے کل نکل رہا ہے وہاں سے یا آگے وہ 10 سال اور بھی وہاں پر رہتا ہے, تو اس نے ساری عمر تو نہیں وہاں پہ رہنا. وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتے, وہ ان معاملات کو حل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ایک معاملہ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں داعش کا خطرہ جو ہے اس وقت تک موجود رہے گا کہ جب تک یہ جو ان ممالک کے ہاؤس ان آرڈر نہیں رہیں,
مقامی طور پر اپنے مسائل کو وہاں پر لوگ حل,
جب یہ خلا چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی جو انتہا پسند, کوئی نہ کوئی ملیٹنٹ گروپ, کوئی نہ کوئی ایسے جو معاملات ہیں وہ اس خلا کو پر کریں گے. اور یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس خلا کو اگر ہم صدر ٹرمپ کے فیصلے کو ایک دوسری نظر سے بھی دیکھیں, ایک پازیٹیو سائڈ سے بھی دیکھیں, تو ایک موقع بھی ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں اپنے اختلافات جو ہیں ان کو بھی برقرار رکھیں, ان کو معاملات کو حل کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں, لیکن خلا نہ چھوڑنے دیں
کسی طرح کا خلا.
پھر انہیں بھاری کی مدد آ کرنی پڑتی, پھر دونوں جو ہے وہ ایک, آپ نے دیکھا کہ کیا نقصان ہوا پچھلے 15-20 سالوں سے ان ممالک.
اچھا آخری سوال میرا رانا صاحب سے اس سلسلے میں. رانا صاحب, یمن کے بندرگاہ والے شہر حدیدہ میں نازک جنگ بندی کے معاملے کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کی ایک نگران ٹیم یمن پہنچ گئی ہے. اب یمن میں اس وقت جنگ بندی کے لیے جو کام ہو رہا ہے, اس تنازع میں شامل جو تمام فریقوں کی سرگرمیاں بھی سامنے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فریق جو ہیں ایک مستقل سیاسی حل کے لیے آبادہ ہو سکتے ہیں؟ کیا امکانات دیکھتے ہیں یمن میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کے بحران پر قابو پانے کی؟
جی بالکل, میں 20 سیکنڈ صرف میں پریویس جو سبجیکٹ ہے اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا
جی,
اگر آپ اجازت دیں.
جی داعش کے لیے
جی, بات یہ ہے کہ جو وڈرال کا بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے نا, میرے خیال میں اس کو صرف ایک سائڈ سے دیکھا جا رہا ہے
جی,
کہ پوسٹ کانفلکٹ مینجمنٹ کیسے ہوگی. دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی جو پریزنس تھی یا انٹروینشن تھی اس کی وجہ سے بھی ملیٹنٹ اٹریکٹ کر رہے تھے اور آ کے وائلنس کر رہے تھے. اب جب مین سٹیک ہولڈر جو تھے وہ اگر پیچھے ہٹ گئے اور فالسی کی صورت میں ہاتھ میں آ جائے یا ریکنسیلیشن کی طرف لوگوں کو پوش کریں گے
جی,
تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کو پازیٹو لیا جا سکتا ہے.
اچھا,
تو آل از ناٹ کہ اتنا زیادہ وہ خراب نہیں. بے شک ان کے فیصلے آئے ہیں, بے شک ڈیفینس سیکٹری کے میٹرز کے اور یہ جو ریسنٹ ہیں جو ان کے روئے تھے ان کے بھی آئے ہیں, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو جو گراؤنڈ پہ فورسز تھی ان کی ایک وجہ لڑنے کی یہ بھی تھی, چاہے وہ ریجنل ہو جائے یا ادر انٹرنیشنل فورسز, کہ ان کو امریکن بیکنگ کی جو کٹ سے وہ لڑ رہے تھے, اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرلائز ہو جائیں ایک پارٹی, اور یہ پری کنڈیشن کے طور پہ وہ اس کو لیں گے. تو یہ ایک اس کے اوپر کامنٹ تھا. دوسری طرف آ جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سیاسی بحران تو سیاسی جو ایک پولیٹیکل کنسنسس میں بھی آواز ہو, لیکن اس وقت نہیں ہوگا وہ فوری طور کے اوپر. سب سے پہلے تو یہ جو سچویشن گراؤنڈ پہ ہے उसकी मैनेजमेंट जो है वो एक न्यूट्रल पार्टी के पास आएगी, यानी कि यूएन के थ्रू जो लोगों की स्टेट है ऑन द ग्राउंड उसको पहले ठीक करना पड़ेगा. वो काफी खराब है, यानी कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वो दे आर द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट. दूसरा कि जो सप्लाई ऑफ वेपन है फ्रॉम बोथ एंगल्स, या जो ट्रूप्स की मौजूदगी है या जो उनकी एंटिटीज लड़ रही हैं प्रॉक्सीज, दे हैव टू विदड्रॉ, तब आप पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ जाएंगे. तो ये थ्री टैप सॉल्यूशन है, पहला ह्यूमैनिटेरियन है, दूसरा विदड्रॉल होगा एसेट्स का और जंगबंदी होगी मुकम्मल, और फिर उसके बाद फिर थर्ड प्रोसेस में आएगा. अगर आप पहले जंप टू गन करेंगे तो वो जैसे मैंने और दूसरे में भी कमेंट किया तो वो शॉर्ट लिफ्ट होगा.
बहुत बहुत शुक्रिया राणा अतर जावेद साहब हमारे साथ थे डेनमार्क से. बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपसे हमारी बात फिर भी होगी. अब हम अपने आखिरी मौजू की तरफ हैं. डॉक्टर जुबैर इकबाल हमारे साथ हैं, मोहसिन जहीर साहब हमारे साथ हैं. गुज़श्ता रोज से हमारे सुनने वाले एक इस्तलाह बार बार सुन रहे हैं और वो है कि अमरीकी हुकूमत को जुज़वी शट डाउन का सामना है. अमरीका की सियासत में गवर्नमेंट शट डाउन उस वक्त होता है जब कांग्रेस बजट की मंजूरी देने में नाकाम हो जाए या फिर अमरीकी सदर फंडिंग के इस मुसवदे पर दस्तखत करने से इनकार करें और इसे वीटो कर दें. गवर्नमेंट शट डाउन की सूरत में कानूनी पर सरकारी इदारों को अपने नॉन इसेंशियल अमले को फरलो करना होता है या फिर जबरी रुखसत पर भेजना पड़ता है और अपनी सरगर्मियों को भी महदूद करना होता है. शटडाउन मुख्तसर दौरानिये का ही क्यों ना हो, फिर भी इसके नतीजे में गवर्नमेंट सर्विसेज में रखना अंदाजी होती है, हकूमत को इजाफी खर्चात का सामना होता है और टैक्स दहिंदगान को भी, जिसकी वजह से काम ना होना या फिर लॉस्ट लेबर है. अमरीका की जदीद तारीख में अब तक 20 शटडाउन्स हुए. इनमें से 6 शटडाउन ऐसे थे जिनका दौरानिया 8 से 17 रोज का था. यह 1970 की दहाई का जिक्र है, लेकिन 1980 के अशरे में इनका दौरानिया कम हो गया. साबिक सदर ओबामा के जमाने में 2013 में 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक शटडाउन रहा और सदर ट्रंप के दौर में यह तीसरा शटडाउन है. फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के अंदाजे के मुताबिक हुकूमत के साबिक शटडाउन की वजह से अमरीका को 24 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, या यूं कह लीजिए 1.5 अरब डॉलर रोजाना का. यह थोड़ा सा पस मंजर था. डॉक्टर जुबैर इकबाल से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि शटडाउन का ताल्लुक असूली मौकिफ से ज्यादा है या फिर पार्टी बुनियादों पर होने और की जाने वाली सियासत से?
यकीनन इसके दो पहलू हैं, वो तो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दो पहलू बड़े अहम होते हैं. एक तो पहलू ये है कि जहां तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के समय डिफरेंसेस पाए जाते हैं और अगर पॉलिटिकल पार्टीज कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इस किस्म के शटडाउन इनएविटेबल हो जाते हैं. अगर ये शटडाउन बिल्कुल शॉर्ट टर्म किस्म के होते हैं तो बड़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं या उनको कंप्रोमाइज में ला दिया जाता है. लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात आ जाती है वो ये है कि मुल्क के अंदर जो पहले ही डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो और बढ़ जाते हैं. तो अगर हर स्टेप पे इस किस्म के इकदाम लिए जाएं कि जो है गवर्नमेंट को बंद कर दिया जाए तो ग्रेजुअली एक बिल्डअप शुरू हो जाता है जो कि इनएविटेबल और इरिवर्सिबल होता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वो और बढ़ते चले जाते हैं और जैसे ही बढ़ते चले जाते हैं कंप्रोमाइज़ के प्रोस्पेक्ट्स कम होते चले जाते हैं और ये एक सबसे खतरनाक बात है. इसलिए ये सोचना कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है या ज्यादा देर के लिए है एक इतनी अहम बात नहीं जितनी कि ये कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. और उसके सामने ये भी अर्ज करता चलूं कि इंटरनेशनली इसके बड़े बुरे असरात होते हैं. आपको मालूम है कि इस वक्त एक जो आलमी
जी उसके बाद डॉक्टर साहब उसके बाद हम ये मेरा पास अगला सवाल था आलमी मईशत के ऊपर भी मैं बात करती हूँ. पहले हम ये सिक्योरिटी और कौमी सलामती से मुतल्लिक इकदाम शट डाउन से मुस्तस्ना होते हैं और इस तरह बाकायदा दर्जा बंदी के तहत सरकारी इदारों की कारकर्दगी मुतासर होती है. मोहसिन जहीर साहब से पूछते हैं कि मोहसिन साहब आपके ख्याल में सरकारी शट डाउन की सूरत में आम आदमी किस तरह और किस हद तक मुतासर होता है, इसके इक्तसादी पहलू पर और ग्लोबल पहलू पर बात करेंगे डॉक्टर जुबैर से बात को.
देखिए आम आदमी का मुतासर होने का अंदाजा तो इस बात से लगा सकते हैं कि इस शटडाउन की वजह से जो अमरीका की वफाकी हुकूमत है उसके तकरीबन 8 लाख मुलाजमीन जो है वो बराह रास्त मुतासर होते हैं. उनमें से आधे जो है उनको फरलू कर दिया जाता है यानी कि जबरी रुख्सत पर भेज दिया जाता है. तो 8 लाख लोगों का मतलब ये है कि अगर हम 8 लाख फैमिलीज या उनके सरबराह खानदान के सरबराह के तौर पर उनको काउंट करें तो 8 लाख फैमिलीज जो है वो मुतासर होती हैं. तो पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि पिछला जो शटडाउन था उसका तकरीबन अमेरिकन इकोनॉमी का नुकसान 20 अरब डॉलर से ज्यादा کا ہوا
جی.
اور یہ جو شٹ ڈاؤن ہے آپ کو پتا یہ شٹ ڈاؤن کس بات پر ہوا ہے؟ یہ شٹ ڈاؤن یہ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے تھے کہ بجٹ میں $5 ارب جو ہے وہ بارڈر سیکورٹی وال کے لیے جو ہے وہ مختص کیا جائے. ڈیموکریٹس جو ہے وہ اس پر نہیں اس پر رضامند ہو رہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر امریکہ کی جو امیگریشن پالیسی ہے, ایک جزوی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سوال کے اس میں ضمن میں
جی.
کہ بنیادی طور پر امیگریشن جو ہے ایک دو سے زائد دہائیوں سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حل طلب مسئلہ ہے, لیکن یہ مسلسل التوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو شٹ ڈاؤن ہے یہ بھی شٹ ڈاؤن جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک دیوار کے مسئلے پر دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک نظریاتی یا اصولی اختلاف ہے یہ اس پر ہو رہا ہے. لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے حل کی طرف جو ہے وہ ابھی ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے.
اچھا.
تو یہ شٹ ڈاؤن ہوتے رہیں گے, آئندہ بھی آتے رہیں گے, لیکن جب تک یہ بڑا مسئلہ حل نہیں ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارڈر سیکورٹی کا مسئلہ بھی اس وقت تک فول پروف طریقے سے حل ہونے کی طرف سے بڑی پیش رفت نہیں ہوگی اور دیگر معاملات بھی حل نہیں ہوگا.
ڈاکٹر اقبال, آپ میرے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں جب عالمی معیشت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, بالکل امریکہ میں سرکاری شٹ ڈاؤن کی وجہ سے عالمی سطح پر اس کے اثرات کیسے اور کیوں کر مرتب ہوں گے؟
دیکھیے, بیسیکلی اسے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کس حد تک گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے گلوبلی, اور دوسری جو بات آ جاتی ہے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے غیر یقینی. ان قسم کے فیصلوں کی وجہ سے اگر دنیا میں غیر یقینی پھیل جائے اور ایک ملک کے متعلق کانفیڈنس کمزور ہونا شروع ہو جائے, تو پھر یقیناً طور پہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنے طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کوآپریشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ کچھ بدل جاتا ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی معیشت جو ہے کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ایسی کنڈیشن میں ایک اور اس قسم کا ایونٹ ہو جائے, اور خاص طور پہ اگر یہ کانفلکٹ جو ہے اور یہ جو شٹ ڈاؤن ہے یہ کافی دیر تک چلتا ہے, تو اس کی وجہ سے چونکہ امریکن اکانومی سلو ہوگی, اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی پہ بڑے اثرات پڑیں گے, اور پھر گلوبل اکانومی جو ہے ایونچولی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے راستے اختیار کرنے شروع کر دیں گے, اس کی وجہ سے امریکہ پہ برا اثر پڑے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں, پہلے تو یہ آربیٹری فیصلے ہیں, ان کا کوئی لاجک نہیں ہوتا, اور اس کے بعد جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے اس پہ برا اثر ہوتا ہے اور کانسیکوئنسز آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں.
ہیلو
جی,
مجھے آواز آنا بند.
ہیلو
جی فرمائیے.
جی بیٹے,
سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی میں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے بالکل.
اچھا, کیونکہ مجھے بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی آپ کا. چلیے آخری سوال ہم کرتے ہیں محسن صاحب, ہمارے پاس آخری ایک منٹ باقی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ بارڈر سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اقتصادی سطح پر پیش آنے والے مسائل کو نظر انداز کرنے کا کس حد تک جواز درست آپ مانتے ہیں؟
لیکن بارڈر سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے, صدر ٹرمپ اس کو جس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے امریکہ کی سلامتی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے, تو ڈیموکریٹس کی رائے جو ہے اس سے بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں بارڈر سیکورٹی کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے, لیکن امریکہ میں بہت سی اور ترجیحات ہیں, معاشی ترجیحات جن پر توجہ دی جانی چاہیے. ہیلتھ, تعلیم, روزگار سمیت بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں پر کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارڈر سیکورٹی جو ہے جتنی ضروری ہے اتنے ہی امریکہ کی معاشی معاملات جو ہے وہ ضروری ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضروری جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں یہ ایک تعطل کا جو شکار کر دیتی ہیں معاملات کو, اور
وہ نہیں ہونا چاہیے.
وہ نہیں ہوتی, یہ جو
تعطل کی
وجہ سے
جی. یہ زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو
بہت شکریہ محسن صاحب, ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تو اب پروگرام کی میزبان بہجت چلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر طیب زبیر کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
انسانی حقوق کی بات کریں تو یقین کرنا مشکل ہے کہ پاکستان میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو اینٹوں کے بھٹوں یا کھیتوں میں بانڈیڈ لیبر یا جبری مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کی مشکلات کے بارے میں سندھ سے یہ رپورٹ.
ڈنڈو اللہ یار کے قریب ان لہلہاتے کھیتوں کی زرخیزی کے پیچھے ایسے کئی انسانوں کے خون پسینے کی محنت ہے جنہیں جبری مزدور کہا جاتا ہے. ان مزدوروں میں صنف اور عمر کی کوئی قید نہیں. یہاں عورتیں بھی ہیں جو اپنی اولاد کو اسکول بھیجنے کے بجائے روز بھٹے یا کھیت پر کام کرتے دیکھتی ہیں. نوجوان بھی ہیں جن کے بچپن سے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کا کوئی خواب کبھی نہیں گزرا, اور بوڑھے بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کی نسل در نسل کھیت یا کارخانے کے مالک کے پاس گروی پڑی ہے.
نوجوان چھوکری
ہو, بہت سی نوجوان عورتیں ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی. آپ نے یقیناً اخباروں میں پڑھا ہوگا, وہ روئیں چلائیں, اور جب ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ہم لازمی وہاں جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہے.
میرے آدمیوں کی حالت دیکھی, مجھے خود رونا آ گیا. تو اسی حالت میرے بچوں سے جب وہاں گیا, میں نے ایک ہفتہ کام کیا, پھر عورتیں جیسے یہ میدان ہے پیڑے جیسے اینٹیں بنا رہے ہیں, پھر جو بعد کام نہیں کر سکتے. میں نے بولا تم کام کیوں نہیں کرتے ہو, کیا مسئلہ تمہارے؟ جو آتا ادھر آدھے کے بیٹھ جاتا, بولے ہمارے گردے نکلے ہوئے ہیں, ہمارا آپریشن ہے, کس وجہ تم نے شوق سے کرایا؟ ٹھیکے داروں نے. بولے یہ ٹھیکے دار آنے ہیں ادھر کے, بہت تکڑے ہیں, کسی غریب کی نہیں سنتے ہیں.
وکیلا راجپوت خود جبری مزدور رہ چکی ہیں, لیکن آج نہ صرف آزادی کا سانس لے رہی ہیں بلکہ کئی مزدوروں کو جبری مزدوری سے آزاد کروا چکی ہیں.
جہاں تک بھی کوشش ہوئی ہم نے اپنے حالیہ جو ان سے بننی پہ بانڈ لیبر میں, وہ ہم نے آزاد کروائے. بٹھے مزدوروں پہ جو دیکھا کسی سے ناجائزی ہو رہی ہے اور ظلم ہے ان کے ساتھ, تو وہ ہم کیوں, ہم غریب ہیں, ہمارے کوئی ساتھ, ہمارے ساتھ ظلم ہوتا تھا, ہم نے اپنی جان چھٹانے کی سوچی بھی ہم آزاد ہو جائیں, تو وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں, تو انہوں کو بھی آزاد کرائیں. پھر میں نے انہوں کو بھی آزاد کرانا شروع.
تعلیم, تہذیب, میڈیا اور عدالتی انصاف سے دور ان مزدوروں کو اپنے حقوق کا علم نہیں, اور ان کے حق میں آواز اٹھانے والے اتنے طاقتور نہیں کہ ان کو مشکلات سے نکال سکے. پھر بھی پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی کوششوں سے 1992 میں جبری مشقت کی روک تھام کا قانون بنایا گیا.
اس سے پہلے جو قانون تھے وہ اینٹی سلیوری تھے, لیکن جب بہت زیادہ یہ ایشو آیا اور ایشین بینک کو اور آئی ایل او نے جب سروے کیا اور پتہ چلا کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, تو اس کے لیے پھر اسپیشل ایک قانون بنایا گیا, بانڈیڈ لیبر سسٹم ابالیشن ایکٹ 1992.
لیکن قانون بننے کے باوجود اس پر عمل درآمد ایک چیلنج بنا ہوا ہے.
بانڈیڈ لیبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ کنٹمپرری فارم آف سلیوری ہے, ایک مطلب بنیادی طور پہ تو غلامی کی ایک شکل ہے. جب وہ غلامی کا زمانہ گزر گیا, جب لوگوں کو چینوں سے باندھا جاتا تھا, تو بنیادی طور پہ آپ کو اکنامیکلی یہ ایک لیبر مارگیج ہے. بنیادی طور پہ اگر بانڈے لیبر کو آپ سمجھیں گے تو آپ اپنے آپ کو گروی رکھتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کام کرتے ہیں.
انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ خود جبری مشقت کے شکار افراد میں آزادی کی خواہش پیدا کرنا بھی ہے.
میں نے ایک آدمی سے پوچھا جو 30 سال سے جبری مشقت میں مبتلا تھا اور پھر ایک دن بھاگ کے آ گیا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے 30 سال انتظار کیا؟ اس نے کہا اس سے مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آزاد ہو سکتا ہوں.
بعض ماہرین جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پاکستان میں زرعی اصلاحات اور ملکیت میں شراکت کا حل تجویز کرتے ہیں.
جہاں اس کے لیے قانون سازی ہونی ہے کہ لینڈ ریفارمز ہوں, تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ہیں جو اس کے بینیفیشریز ہیں. بے زمین لوگوں میں زمین اگر تقسیم ہو جائے تو پھر ان کو کوئی بانڈیج میں نہیں لے سکتا ہے.
لیکن جب تک ایسی تجاویز پر عمل نہیں ہوتا تب تک بڑے شہروں کی سوچ اور سہولتوں سے محروم دور افتادہ علاقوں میں انسانوں کو غلام بنا کر جبری مزدوری لینے کا عمل جاری رہے گا.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے.
بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو لیٹرز @voanews.com. خط آپ کے